گرم گفتگو ہو جاتی ہے، مباحثہ بہت شدید ہو جاتا ہے. جب مباحثہ بہت شدید ہوتا ہے اور دونوں میں سے کسی نے بھی مانی نہیں بات، بات نہیں مانی، اور مباحثہ ختم ہو گیا. مباحثہ ختم ہو گیا، وہ جو محسن تھے وہ دوسرے علاقے میں چلے گئے، جو دوسرے عالم تھے وہ اپنے علاقے کے اندر تھے. بعد میں رات کو انہوں نے ریویو کیا اس مباحثے کا اور اندازہ لگایا کہ محسن صحیح کہہ رہے تھے. وہ جو دوسرے عالم تھے دوسرے شہر میں تھے، محسن وہ صحیح کہہ رہے تھے، یہ غلطی کر گئے تھے. اپنے شہر سے اٹھے، اس زمانے میں گاڑیاں کہاں تھیں، جانوروں پہ لوگ سواری کیا کرتے تھے. ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوتا تھا بعض اوقات ہفتہ لگ جایا کرتا تھا. اپنے شہر سے اٹھے، سواری پہ گئے، دوسرے شہر پہنچے، ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے اور جا کر کہا یا محسن قد اتاک المسی، اے محسن تمہارا گناہ کرنے والا سامنے آ گیا. اس شدت کے ساتھ اس روایت پہ عمل کرتے تھے کہ اگر کبھی حق نظر آئے، اس حق کا تعلق عقیدے سے نہیں تھا، جو ان کے درمیان گفتگو ہوئی تھی عقیدے پہ نہیں ہوئی تھی، یہ شاید لغت کے کسی مسئلے کے اوپر ہوئی تھی، لیکن اتنی سی بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہاں غلطی میری تھی تو مجھے ماننا پڑے گا، چاہے دوسرے شہر جاؤں ہفتے کا سفر کروں اور وہاں جا کے اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے معافی مانگی. جب وہ آئے باہر انہوں نے کہا بھائی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی بات کر دی، اور وہ بھی وہ دعا مانگی جو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے اللہ کے سامنے کہی جاتی ہے، یا محسن قد اتاک المسی. تو کہا کہ بس ٹھیک ہے یہ معاملہ ختم ہو گیا، آپ آ گئے تو اب آپ گھر میں آئے. کہنے گے نہیں میں معافی مانگنے آیا ہوں، اور اس کا مطلب یہ کہ مجھے معافی مانگ کے گھر جانا ہے، اگر گھر کے اندر آ گیا تو پھر آرام کرنے آیا تھا، اس کا مطلب وہیں الٹے پاؤں گھر واپس گئے. اس شدت سے عمل کرتے تھے اس کے اوپر، کیوں؟ روح زندہ تھی، ان کی ارواح زندہ تھی، ان کی ارواح مری بھی نہیں تھی. اب آپ اور میں جو اس سے سیکھیں فوراً وہ یہ کہ نہیں، ہمیں حق کو قبول کرنا ہے، اپنی زندگی کے اندر اصول بنائیں، خود بخود آپ کے لیے راستے کھلتے ہیں. بس ایک جسم وہ ہے جو مردہ جسم ہے، ایک جسم وہ ہے جو زندہ جسم ہے. زندہ جسم کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ چلتا ہے، پھرتا ہے، سنتا ہے. اور زندہ روح کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ حق کو قبول کرتا. حق کو قبول نہ کرے اس کا مطلب ہے روح مردہ ہے. اچھا آپ اپنا ایک ٹیسٹ بھی رکھ سکتے ہیں، کسی کی گفتگو میں دیکھیں میں غلطی پر ہوں، برا لگ رہا ہے آپ کو قبول کرنا ہے یا اچھا لگ رہا ہے؟ اگر برا لگ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مردگی کے کچھ جراثیم باقی ہیں، اتنا آسان نہیں ہے اس کا مطلب ہے. اگر غلط سمجھ میں آیا کہ ہاں میں غلطی پہ تھا، فوراً ایکسیپٹ کر لیا، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے روح زندہ ہے. لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ نہیں اس کے سامنے قبول کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اب یہ شیطان کیا کہے گا؟ نہیں میں بہت اچھا آدمی ہوں، اگر کوئی اور بندہ ہوتا نا تو میں اس کے سامنے قبول کر لیتا، اس کے سامنے قبول نہیں کروں گا. نہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے. زندہ روح کی نشانی قبول کرے، ہاں ٹھیک ہے میں نے غلطی کی ہے، میں نے قبول کیا، مان لے، ٹھیک ہے اس زندگی کو ہم اختیار کر سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم. احسان محترم، میں اس بات کا بہت معتقد ہوں، اہل بیت نے اپنی روایات میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات کو حل کیا ہوا ہے. ہم نے صرف ایک مشکل کی ہے، ہم نے ان کو سمجھا نہیں ہے. کاش ہم سمجھ لیں اور عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ جو ہم اس وقت مجبور ہو رہے ہیں نا کہ ہم دنیا کی قوموں کی تعریفیں کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا ہماری تعریف کرے. اگر ایک ایک کوالٹی جو اہل بیت نے ہمیں بتائی، ایک ایک کے اوپر محنت کرنا شروع کر دیں، اگر ہم صرف اسی کوالٹی پر عمل کرنا شروع کر دیں نا کہ جہاں اپنی غلطی دیکھیں گے اعتراف کر لیں گے، دنیا میں ہمیں شہرت مل جائے گی کہ ہاں یہ جو قوم ہے اس میں خوبی یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی چیز ثابت ہو جائے پھر یہ اڑتے نہیں ہیں، پھر مان لیتے ہیں. ان کوالٹیز پر محنت کریں جو اہل بیت نے ہمیں دی ہیں، ہمارا مقام کچھ اور ہو جائے گا. میں نے بڑا وقت لیا آپ کا، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد. دوسرا جسم وہ ہوتا ہے کہ جو ایک جسم صحت مند ہے اور ایک جسم بیمار ہے، بیمار تندرست. جو بیمار جسم ہوتا ہے اور جو تندرست جسم ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جو تندرست جسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بیمار جسم کے اندر نہیں ہوتی. مثلا فرض کریں آپ کو کہیں بھی کسی جاب وغیرہ پہ جانا ہے اور اس دن آپ کو 102 بخار ہے تو آپ کی پروڈکٹیوٹی وہی رہے گی، ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی. جسم اگر تندرست ہوتا ہے تو کئی کلومیٹر چل سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، بہت سارے کام کر سکتا ہے، لیکن اگر بیمار ہو تو گھسیٹ گھسیٹ کے کچھ کر لے گا لیکن وہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی اس کے اندر جو تندرست کے اندر ہوتی ہے. جو روح بیمار ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ فرمایا روح بیمار وہ ہوتی ہے جو شک میں مبتلا ہے. اور صحت مند روح کون سی ہوتی ہے؟ جو یقین پہ فائز ہے، یقین پہ فائز ہے. اگر روح یقین پر ہے اس کی پروڈکٹیوٹی کچھ اور ہے، اس کا عمل دخل کچھ اور ہے، یہ کہیں سے کہیں ترقی کر رہا ہوتا ہے. اور اگر روح شک میں مبتلا ہے تو یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی صحت مند آتا تھا ہر روز، آج بیمار آیا ہے. آپ کو سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آپ دیکھتے کیا نہیں ہے، آج وہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ کولیگ ہیں، اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہی کہہ دیں گے آج وہ بات نہیں ہے. کیوں؟ آج یہ تندرست نہیں ہے. وہ حشاش بشاش ہونا، وہ صحت مند انسان کی طرح ایکٹیویٹی کرنا، یہ اس کے اندر نہیں ہے. میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن میں سمجھ سکتا ہوں. جو بیمار روح ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ جو یقین پہ نہیں ہے، شک پہ ہے. جو شک کی روح ہوتی ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کبھی کرتا ہے کبھی نہیں. آج کھڑا ہوگا یہ کام کر لے گا، کل دل نہیں چاہا تو نہیں کرے گا. آج صبح کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہاں پڑھ لی. کل پڑھو گے؟ وقت ملا تو پڑھ لوں گا. اس کا مطلب ہے شک کی روح ہے، اس کو شک لگا ہوا ہے، یقین پہ نہیں ہے. اچھا یہ مانتا ہے کہ میں شک پر ہوں؟ نہیں، موسٹ پروبیبلی نہیں مانے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی شک پر ہے، اس میں بھی شک پر ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، نہیں مانتا. پھر یہ شک کی روح بڑی عجیب روح ہوتی ہے، بہت انسٹیبل ہوتی ہے، بہت انسٹیبل. یعنی آج آئے گا تو آپ کو لگے گا عارف باللہ ہے، کل آئے گا آپ کہیں گے مجرم باللہ ہے. کس قسم کا انسان ہے؟ شک کی روح کی یہ مصیبت ہوتی ہے، آج کچھ ہے کل کچھ اور. اب کیا کرے انسان؟ ہمیں اہل بیت نے اس کا ایک نسخہ دیا ہے، کہا واجب تو سب نے کرنا ہی کرنا ہے نا، واجب سب نے کرنا ہے. فرمایا واجبات کے علاوہ اتنا کرو جتنا تمہیں مزہ آ رہا ہے، کم کرو مستقل کرو، کم کرو لیکن مستقل کرو. آج تم نے نماز شب 2 گھنٹے کی پڑھ لی اور کل فجر کی بھی نہیں پڑھی، کیا فائدہ ہوا؟ کم کرو مستقل کرو. کیوں؟ شک کے ساتھ مت کرو، یقین کے ساتھ کرو. اتنا کرو جتنا سنبھال سکتے ہو اور یقین کے ساتھ کرو اسے. یعنی پہلے اچھی طرح سوچ لو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ فوجی ہیں، اب فوجی دماغ تو آپ کو بتائیے بڑا عجیب دماغ ہوتا ہے. اچھا پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، جب پھر ایک دفعہ کمی ملے تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے. اب جو نماز پڑھنا شروع ہوئے تو وہ ایسی سختی کے ساتھ شروع ہوئے کہ آدمی دیکھ کے کہے بھائی اللہ حافظ اللہ مان، نہیں کوئی نماز پڑھے تو ایسی پڑھے، بہت سختی کے ساتھ. تو ایک دن مجھ سے کہنے گے کہ وہ بات ہوئی نماز شب کے اوپر، کہنے گے مولانا بس میں انتظار کر رہا ہوں کبھی میرا دماغ کہے کہ پڑھنی ہے پھر میں پڑھوں گا. یہ ہے انسان کے ساتھ کہ اس کی روح شک کی، جو شک کی روح کیا کرے گی؟ آج کرے گی بہت سارے کر دے گی، کل سب کا معاملہ ختم. لیکن جو یقین پہ ہوگا وہ کیا کہ میں کم کروں گا لیکن ڈھنگ سے کروں گا. یہ جو میں جتنا بھی آپ کے سامنے کہتا جا رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ تاکہ میں اور آپ اپنے بارے میں سوچتے چلے جائیں، ہم کہاں کھڑے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا تو پھر یہ علمی عیاشی ہو جائے گی. علمی عیاشی کیا ہوتی ہے؟ علم سنتا ہے، علم کی تعریف کرتا ہے، عمل نہیں کرتا. اس کو ہم کہتے ہیں علمی عیاشی. آپ علمی عیاشی نہیں کیجیے گا جہاں پہ، نہ مجھے کرنی چاہیے. ہمیں فوراً اہل بیت کے کسی بھی سنہری کلام کو سن کر یہ سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں. انہوں نے ہمارے لیے کہا ہے، کتابوں کے لیے نہیں کہا ہے، ہم سے خطاب کیا گیا ہے. تو فوراً یہ دیکھیں میری روح کن معاملات میں شکی ہے، میری روح کن معاملات میں یقین پر ہے. اور جن معاملات میں یقین پر ہے الحمدللہ رب العالمین، جن معاملات میں ابھی بھی شک پر ہے اس کو میں بہتر کیسے کر سکتا ہوں. اس کو بہتر کرنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کم کرے لیکن مستقل کرے، پہلے سوچ لیں. مثال کے طور پر کوئی مجھ سے یہ کہا کہ بھائی میں میوزک چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوڑ نہیں پاتا ہوں، کبھی چھوڑتا ہوں پھر دوبارہ مبتلا ہو جاتا ہوں، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو میں اس سے کہوں گا پہلے اچھی طرح اس بات کے اوپر غور کر لو کہ میوزک خدا کو پسند ہے یا ناپسند ہے، اچھی طرح غور کر لو تاکہ شیطان کے لیے تمہارے پاس تمہیں واپس لانے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے پھر، ورنہ تم آج چھوڑو گے کل پھر مبتلا ہو جاؤ گے. اس میں نے ایسی میوزک کی مثال دی، ورنہ ایسی 10,000 بیماریاں ہو سکتی ہیں انسان کے اندر. تو فرمایا ایک بدن وہ ہے جو تندرست ہے اور ایک بدن وہ ہے کہ جو بیمار ہے، اور ایک روح وہ ہے جو تندرست ہے اور وہ روح ہے کہ جو یقین پر ہے. جو بھی کرے اپنی یقین کے ساتھ کرے. اور ایک وہ روح ہے کہ جو بیمار ہے، اور بیمار روح کی نشانی کیا ہے؟ وہ شکی روح ہے، اور شکی روح کی نشانی میں نے عرض کیا اسٹیبلٹی نہیں ہے اس کے اندر، اس کے اعمال کے اندر کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے. آخری اسٹیج عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. تب آخری اسٹیج میں امام نے فرمایا ایک وہ روح ہے کہ جو جاگتی بھی روح ہے، انسان ہے، بدن ہے، بدن ہے جو جاگتا ہوا بدن ہے، اور ایک وہ بدن ہے جو سوتا ہوا بدن ہے. ٹھیک ہے، جاگتا ہوا بدن ہے اور سوتا ہوا بدن. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد اسم پرلو محمد شروع ہو رہی ہے، آل محمد آل. وہ روح جو جاگتی بھی روح ہے اور وہ روح جو سوتی بھی روح ہے. اچھا، جو سوتا ہوا انسان ہوتا ہے یہ کیسا انسان ہوتا ہے؟ ایک گھنٹہ تقریباً ہو چکا ہے اور میں احساس کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو کہیں آگے کہیں جانا ہوگا شاید، یا کوئی مختلف قسم کے ایشو ہوتے ہیں. کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بہت جلدی سے ختم کریں تاکہ آپ کی مزید زحمت کا سبب نہ بنے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد. یہ جو سوتا ہوا انسان ہوتا ہے، میں کبھی کبھی مثال میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں، اس میں بہت خوبصورت مولا کا ایک قول ہے، وہ اس سوتے ہوئے کو اگر کوئی سمجھے تو وہ قول بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے، وہ بھی میں عرض کر دوں گا ابھی. مثلا سوتا ہوا انسان جو بہت گہری نیند سوتا ہے، یوں سوچیں جیسے باہر سے کوئی حس اس کے اوپر اثر نہ کرے، باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، باڈی کا ٹیمپریچر چینج نہیں ہو رہا، تو سوتا ہوا سوتا رہے گا. ظاہر ہے سنن یہی ہونا چاہیے، سوتا ہوا انسان سوتا رہے گا. ٹھیک ہے، اصل مثلا سوچیں کہ وہ سو رہا تھا ایک آدمی ایک بستر کے اوپر، ہم نے کیا کیا، خاموشی سے ساری دیواریں ہٹا دی اور اس کے چاروں طرف روڈ کھڑی کر دی، اور روڈ پہ گاڑیاں چل رہی ہوں صرف اس احتیاط کے ساتھ کہ اس کو آواز نہ آئے. تو اسے پتا چلے گا نہیں. سوتے ہوئے آدمی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یہ اپنے ماحول سے غافل ہوتا ہے. سوتی ہوئی روح کون سی ہوتی ہے؟ غافل روح. اطراف میں لوگ مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، بھوکے ہیں، سیراب ہیں، اسے کچھ پرواہ نہیں ہے، غافل روح ہے. من اصبح ولم يهتم بامور المسلم فليس بمسلم. جو شب و روز گزارتا رہے اور مسلمانوں کے امور پہ توجہ نہ دے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کی روح غافل ہے. اس کو نہیں معلوم کتنے لوگ مرے، اس کو نہیں معلوم کتنے یتیم ہوئے، اس کو نہیں معلوم انسانوں کے اوپر کیا بیتی. یہ کہاں ہے؟ یہ اپنی زندگی میں مشغول ہے، یہ خود جانوروں کی طرح کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مزے لے رہا ہے، سو رہا ہے، جاگتا ہے، معاملہ ختم. یہ سوتا ہوا انسان ہے اور یہ سوتی بھی روح ہے. اچھا، کیا مثال کے طور پر اس کا عقیدہ غلط ہے؟ نہیں، عقیدہ صحیح ہے. کیا یقین پہ نہیں ہے؟ یقین پہ بھی ہے. یہ مصیبت کیا ہے اس کے ساتھ؟ مشغول ہے، دنیا نے اس کو گھیر لیا ہے. یہ دنیا میں اور دنیا کے اطراف میں، جس کو ہم دنیا و مافیہا کہتے ہیں، اتنا غرق ہو گیا ہے کہ عقیدہ صحیح ہے اس کا، اس کو معلوم بھی سب کچھ ہے، پھر بھی کچھ نہیں کر رہا. یہ کون سی روح ہے؟ یہ مردہ نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، سوتی بھی روح ہے. اس سوتی بھی روح کا کیا علاج ہے؟ اسے کوئی جگا دے، اسے کوئی یاد دلائے کہ تم کہاں کھڑے ہو. سوتے ہوئے انسان کو کوئی جگائے تو وہ بالکل صحیح ہے، ریئیکشن بھی دے گا. غافل انسان کیا کرتا ہے؟ صبح سے شام تک اپنی جاب، اپنی زندگی، اپنی بیوی بچے، معاملہ ختم. اس کو کوئی جگہ ہے کہ دنیا صرف یہ نہیں ہے، دنیا بہت وسیع ہے. اللہ نے تم کو جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے. اللہ نے تم کو سعید الشہدا کا چاہنے والا بنایا، تم کو کوئی ذمہ داری دے کے بھیجا ہے. آپ کو اور ہمیں مسلسل اپنا یہ جائزہ لینا ہوگا، ہماری روح کون سی روح ہے، کس جگہ پر ہماری روح نعوذ باللہ تعالی مردگی کی طرف ہے، کس جگہ پر ہماری روح بیماری کی طرف ہے، کس جگہ پہ ہماری روح نیند اور خواب اور سونے کی طرف ہے، کہاں پر کھڑے ہم لوگ. عزیزان محترم، یہ وہ مقصد ہے جو دین کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی میں رکھنا ہے. دین صرف لفظ کا اقرار نہیں ہے. یعنی میں مطمئن ہو رہا ہوں، اگر کوئی ابو جہل ابو لہب سے کہتا نا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا، صرف کہنا ہے لا الہ الا اللہ، مان لیتے. یعنی اگر کوئی ان سے کہتا نا کہ تم بت پرستی بھی چلاتے رہو، تم قبیلوں کے سردار بھی بنے رہو، جو لوٹ مار کرتے ہو کرتے رہو، جو ظلم کرتے ہو کرتے رہو، صرف ایک لا الہ الا اللہ نبی کا نام لینا ہے، تو کہہ دیتے. وہ بھی ان کو کیا جا رہا تھا، وہ پہلے ہی دین کو استعمال کر رہے تھے نا، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے بت پرستی کے ذریعے سے. اگر ان کو کہتا اسلام کے نام پہ بھی تم بیوقوف بنا سکتے ہو، یہ بھی کر لیتے جو بنی امیہ نے کر لیا. بنی امیہ نے اور کیا کیا، انہوں نے اسلام کا نام لیا، لا الہ الا اللہ کہا، نبی کا نام بھی لیا، سب کچھ کیا، اسی کو استعمال کر کے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر. وہی ابو جہل ابو لہب کا خواب انہوں نے اسلام کے نام پہ دیکھا، وہی کام کر ڈالا. اب ہمیں سوچنا پڑے گا اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. کل میں انشاءاللہ اس کے اوپر عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمیں اگر اپنی زندگی کو لے کے آگے بڑھنا ہے، اور ہمارے سامنے ذمہ داری ہے عزیزان محترم. میں بعض اوقات یہ سوچا کرتا ہوں، اللہ توفیق دے ہم سب کو کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کسی طریقے سے. میں بھی صرف سوچ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا مجھے اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، لیکن بہرحال سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے کہ اگر میرے والد میری نظروں سے چھپے ہوئے ہوتے تو کیا میں راتوں کو آرام سے سو لیتا؟ تو اب کیوں نہیں تڑپتا کہ میرے امام غائب ہیں؟ اگر میرا بھائی کہیں دور ہوتا، مجھے پتا ہوتا کہ میں اس سے مل سکتا ہوں اور میں نہیں مل پا رہا ہوں، میرے دل میں کسک ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ابھی کیوں نہیں ہے؟ ہمیں تو کچھ اور ہو جانا چاہیے تھا اس معنی میں اگر ہم دیکھیں. یعنی اگر یہ چیز ہمیں واقعا سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، ہماری زندگیوں کا ون اینڈ اونلی آبجیکٹو بھی ہونا چاہیے تھا، مجھے امام کو پردہ غیب سے بالکل ظہور کی طرف لے کے جانا ہے، میری زندگی کا ہدف یہی ہونا چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پوری دنیا کی تمام مشکلات کا حل اگر کوئی واقعی سمجھے اسی میں ہے کہ امام پردہ غیب سے تشریف لائیں. اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے اس دنیا کے پاس. اور یہ وہ وقت آئے گا جب یہ پوری دنیا اس بات کا اقرار کرے گی کہ حل صرف نبی کی آل کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور اللہ نے آپ کو مجھے یہ فضیلت دی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اور یہ لیکن یہ مقام، یہ فضیلت جو اہل بیت کے پاس ہے، یہ آسانی سے نہیں ہے. یہ امتحانات کے ساتھ تھا، یہ قربانیوں کے ساتھ تھا. آل نبی نے پہلے سے لے کر آخر تک سب نے قربانیاں دی، اور اتنی قربانیاں دی، اتنی قربانیاں دی کہ دنیا میں کوئی قربانی دینے والا یہ نہ کہہ سکے میری قربانی ان سے بڑھ گئی. انہوں نے اتنی قربانیاں دی. لہذا ہمارے پاس مشہور اقوال موجود ہیں مصائب کے سلسلے میں. مثلا کسی نے پوچھا آغا بہجت سے، فرمایا جو کچھ طاقت بشری میں نہیں آ سکتا وہ اہل بیت نے جھیلا ہے، جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا وہ اہل بیت نے جھیلا ہے. ان کے مصائب بڑے وسیع مصائب. لہذا مثال کے طور پر اگر کسی کے اندر مثلا میرے جیسے اور آپ کے جیسے کے پاس نہیں ہے اتنی طاقت کہ ہم تاریخ میں جا کر یہ پڑھیں کہ مصائب کیا تھے، ہمارے پاس نہیں ہے وہ وسائل، تو کم سے کم بی بی کا یہ جملہ تو موجود ہے کہ اگر دنوں پہ ٹوٹتے تو رات میں تبدیل ہو جاتے. آیا اس جملے کو سمجھنا مشکل ہے کیا؟ یعنی ابھی جیسا کہ مرثیے کے اندر تذکرہ ہوا، اور یہ بی بی کے مصائب کا ایک عجیب حصہ ہے کہ مثلا ایک راوی بیان کرتا ہے، کہتا ہے جب بی بی دربار کی سمت گئیں تو جوان تھیں اور واپس آئیں تو ضعیفہ تھیں. خدا جانتا ہے کیا مشکل پیش آئی، ہمیں نہیں معلوم ان معصوم عالمہ کے اوپر، سیدہ کے اوپر کیا کیا مصائب بیتے ہیں، ہم کیسے ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ اور ہمیں کیا معلوم کہ سید الشہداء نے کربلا کے اندر کیا کیا برداشت کیا؟ لیکن ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سید الشہداء اپنے ساتھ صرف رشتے ناتے اور صرف اپنی جسم کو لے کے نہیں آئے تھے، سید الشہداء اپنے عشق اور اپنی محبت کو بھی قربان کرنے آئے تھے وہاں پر. سید الشہداء اور علی اکبر کا تعلق سادہ باپ اور بیٹے کا تعلق نہیں تھا، اس سے بڑھ کے تھا. اور سید الشہداء وہ قربان کرنے کے لیے کربلا تشریف لائے تھے. اعزائے محترم، شب دو میں محرم ہے، دو محرم کی شب کربلا میں وارد ہونے کے مصائب پڑھے جاتے ہو، یا آج کی جیسی شب کو تشبیہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ آج کی جیسی شب وہ شب ہے جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کربلا کی سرزمین کے اوپر پہنچے ہیں. اور ہمارے پاس اس زمین کے حوالے سے اتنی روایات موجود ہیں کہ انسان جب ان روایات کو دیکھتا ہے تو اس زمین کے بارے میں ایک عجیب تصور بننے لگتا ہے. اللہ نے اس زمین کا انتخاب کیا ہے سید الشہداء کے لیے، لہذا ہمارے پاس روایات موجود ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے انبیاء کرام سید الشہداء کے غم کے اوپر بار بار گریا کر رہے تھے. اور وہ کتنی عجیب روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کرنا چاہی اور خدا تعالیٰ نے ان کو توبہ تعلیم کی اور پنجتن کے نام بتائے کہ ان کے ناموں کو دہراؤ، تو حضرت آدم نے خدا تعالیٰ سے کہا کہ خدا ہے تو نے محمد کا نام سکھایا، اس نام کے اندر عظمت ہے، تو نے علی کا نام سنایا، اس نام کے اندر علوف اور برتری ہے، اور تو نے فاطمہ کا نام دیا، اس نام کے اندر ٹھنڈک ہے، اس نام سے سکون ہے، اور تو نے حسن کا نام دیا جس کے اندر بڑی محبت ہے، لیکن خدا ہے تو نے جو حسین کا نام دیا ہے، جیسے اس نام کو لیتا ہوں اس میں غم ہے، اس نام میں غم کیوں؟ اس سید الشہداء کا نام، اور یہ کربلا کی زمین ہے کہ جب ایک موقع پر مولا امیر المومنین یہاں سے گزرتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں اور خواب کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حسین خون کے دریا میں غرق ہو رہا ہے، وہ ندا دیتا ہے کوئی اس کا مدد کرنے والا نہیں. ایک موقع پہ سید الشہداء کربلا کی زمین پہ پہنچتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں اسی زمین کے اوپر ہم اپنے خیمے لگائیں گے. بی بی کی طرف سے ایک پیغام پہنچانے والا آتا ہے اور کہتا ہے بھیا اس زمین کے اوپر نہ رکنا، جب سے اس زمین کے اوپر آئے ہو دل میں غم طاری ہوا ہوا. مولا سید الشہداء لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگوں سے اس زمین کا نام پوچھتے ہیں، لوگ مختلف نام بتاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اس کا نام کربلا ہے، اور مولا بیان فرماتے ہیں ہذا مقام کرب و بلا، یہ کرب اور بلا کا مقام ہے، ہذا محط رحالنا، یہ ہمارے قافلے کی رکنے کی جگہ ہے. اور اس کے بعد مسلسل فرماتے ہیں یہاں ہمارے لاشیں گریں گے، یہاں ہمارے بگوڑوں کا بلا سے پڑے ہوں گے، یہاں مزار تعمیر ہوں گے. سید الشہداء کربلا کے ایک ایک مقام کو بیان فرما رہے ہیں. بس اس موقع پر بنی اسد کو طلب کیا گیا، بنی اسد کو بلایا. اس بہت مختصر کرتے ہوئے بس ایک روایت عرض کرنے کے لیے بنی اسد کو بلایا، کہا بنی اسد کی زمین ہم تم سے خریدیں گے. زمین کے پیسے بنی اسد کو دیے اور بنی اسد سے تین وعدے لیے. پہلا وعدہ یہ تھا، کہا بنی اسد سے کہ بنی اسد اگر ہمارا لاشا بے گوروں کا فن پڑا ہو تو دفنا دینا. عزیزو آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کبھی نواز رسول کہہ رہا ہو کہ میرا لاشا بے گوروں کا فن پڑا ہو اس کو دفنا دینا. لیکن تاریخ نے ایک عجیب منظر دکھایا، یہ لاشا تین دن تک بے گوروں کا فن پڑا رہا. دوسری وصیت فرمائی، فرمایا بنی اسد دیکھو ہماری قبر کا احترام کرنا، کبھی اس کے اوپر پانی جاری نہ کرنا، کبھی اس کے اوپر ہل نہ چلانا. تاریخ میں مسلسل جب بار آتے رہے جو سید الشہداء کی قبر مقدس کے نشان کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے، خدا نے کربلا میں نشان کو بچایا تاکہ سید الشہداء کی شہادت بلا سوال باقی رہے، پوری دنیا کے سامنے ثبوت باقی رہے. اور آخری وصیت عجیب وصیت ہے عزیزان محترم، میں جب بھی اس وصیت کی اس جگہ پر پہنچتا ہوں تو میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ عزیزو، یہ جو آپ سید الشہداء سے محبت کر رہے ہو، یہ صرف آپ نہیں ہے جو محبت کر رہے ہو، حسین بھی ہے جو آپ کو چاہ رہے ہیں. بنی اسد سے کہتے ہیں، بنی اسد ہمارا یہاں پہ مزار ہوگا، ہمارے چاہنے والے یہاں پر زیارت کے لیے آئیں گے، 3 دن تک کھانا اور پانی تم لوگ دینا. میں کہوں گا مولا، مولا آپ کربلا کی زمین پر مہمان تھے، آپ کے ساتھ ان لوگوں نے ظلم کیا، انہوں نے آپ پر پانی بند کیا، آپ کو کھانا نہ دیا. مولا آپ اپنی بھوک اور پیاس کو نہیں دیکھ رہے، آپ ہماری بھوک اور پیاس کو دیکھ رہے.
سيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون. ما تمعوا صحيح.